السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یوسف کا پانچواں رکوع تلاوت کیا گیا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقع نقل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی دعوت کے موضوع پر یہ مقام واقعتا قرآن مجید کا ایک نقطہ عروج ہے. قرآن مجید کی دعوت ہے کیا، اور اس دعوت کے حوالے سے آداب کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رکوع میں بڑی جامعیت کے ساتھ ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آواز انجیل میں آتا ہے پہاڑی کا آواز، اسی طریقے پر بعض مفسرین نے اس آواز کو نام دیا ہے قید خانے کا آواز. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے کیسے، اس کا ذکر پچھلے رکوع میں آ چکا ہے مختصرا. وہ تفصیل اپنے ذہن میں آپ تازہ کر لیجئے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب کو اس کا علم تو ہوگا، لیکن ذہن میں تازہ کر لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. مجموعی طور پر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پہلی بیوی سے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی دوسری بیوی سے تھے، اور عمر میں ظاہری بات ہے کہ چھوٹے تھے. پہلے 10 بھائی جو سوتیلے تھے وہ بڑے تھے اور یہ چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ظاہری حسن بھی خوب دیا تھا، اور سیرت کے حوالے سے بھی اللہ نے بہت نوازا تھا، اپنے والد کی جس طرح سے خدمت کرتے تھے اور جس طرح سے ان کا ادب و احترام کرتے تھے، اس وجہ سے یہ والد صاحب کے بڑے چہیتے تھے، والد صاحب کو ان سے بہت پیار تھا. اس وجہ سے جو بڑے 10 بھائی تھے ان کے اندر ایک حسد شیطان نے پیدا کر دی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بڑے ہم ہیں، گھر کے سارے کام کاج ہم کرتے ہیں، والد کے اصل دست و بازو ہم ہیں، لیکن والد کی نظر عنایت ہم سے چھوٹے یوسف پر ہے. لہذا ایک روز انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو درمیان سے نکال ہی دیں تاکہ والد کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے. دو تجویزوں پر انہوں نے آپس میں غور و فکر کیا. ایک تجویز یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور دوسری تجویز یہ تھی کہ ان کو کہیں دور کسی اندھے کنویں میں، ایسے کنواں جس میں پانی نہ ہو، اس میں ڈال دیا جائے. تو جو بڑے بھائی تھے ان 10 میں کے، ان کا نام یہودا بھی آیا ہے، روبیل بھی آیا ہے، روبن بھی آیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو قتل نہ کرو، اگر تم کرنے پر تلی گئے ہو تو ایسا کرو کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا پانی لینے آئے گا اور پانی نہیں ملے گا، لیکن ان کو کنویں میں یوسف علیہ السلام نظر آئیں گے، ان کو اٹھا کر لے جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو انہوں نے بالآخر اس سازش پر عمل کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے ان کو ایک قافلے نے نکالا اور قافلہ لے کر ان کو فلسطین سے لے کر آ گیا مصر. اب قافلے والے ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یوسف علیہ السلام کے اصل جو رشتہ دار ہیں وہ کہیں ڈھونڈتے ہوئے نہ آ جائیں اور ہم سے اس کو چھین نہ لیں. انہوں نے مصر میں آ کر اونے پونے یوسف علیہ السلام کو بیچا. یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک بہت بڑے سرکاری افسر جس کا عہدے کا نام تھا، منصب کا نام تھا عزیز مصر، اس نے آپ کو خرید لیا اور وہ اپنے گھر پر لے آیا، اور لا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یہ بچہ بہت ہی باصلاحیت اور بڑا مہذب لگتا ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھنا، اور ممکن ہے کہ جب بہت بڑا ہو جائے ہم اس کو بیچیں تو ہمیں زیادہ پیسے مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور یہیں پر اللہ نے ان کو پھر بہت کچھ سکھایا، اس لیے کہ ایک اہم سرکاری افسر کا گھر تھا اور اس گھر میں ہی شہر کے مختلف مسائل کے حوالے سے ماہرین آتے تھے، آپس میں ان مسائل کے اوپر بحث و تمیز کرتے تھے، مسائل کے اسباب ڈھونڈتے تھے، پھر اسباب ڈھونڈنے کے بعد انہی کی روشنی میں مسائل کا حل وہ پیش کرتے تھے. یوسف علیہ السلام ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی مسئلے کا تجزیہ کرنا اور اس مسئلے کا سبب تلاش کرنا، پھر اس کے ممکنہ حل پیش کرنا، یہ ہنر اللہ نے سکھا دیا. مزید اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا. یوسف علیہ السلام اسی گھر میں پلتے پلتے جوان ہو گئے، اب آپ کا حسن پوری طرح سے نکھر گیا. عزیز مصر کی بیوی وہ آپ پر فدا ہو گئی، اور اس نے ہر طریقے پر کوشش کی کہ کسی طرح آپ کو گناہ کی طرف مائل کر لے، لیکن آپ کا بڑا پاکیزہ کردار تھا، آپ اس کے دام میں نہیں آئے، اس کے جال میں نہیں آئے. لیکن بہرحال ایک دن تو اس نے حد کر دی، اور اس نے ایک کمرے میں آپ کو کام سے بلایا، جب آپ آ گئے تو اس نے مکے سارے دروازے پہلے بند کیے تو دروازے بند کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھ گناہ کرو، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، عزیز مصر نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے، کیا میں اسی کے ساتھ خیانت کروں؟ یہ خیانت کرنا ظلم ہے اور بدکاری کرنا بھی ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے تاکہ دروازہ کھولے، پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی بھی آپ کے پیچھے بھاگی، اور اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور وہ پھٹ گیا. اس کے بعد دروازہ جیسے یوسف علیہ السلام نے کھولا تو سامنے ہی عزیز مصر کھڑا ہوا تھا. اب عزیز کی بیوی نے ایک دم جو ہے وہ پیترا بدلا، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، یا تو قید خانے میں ڈالو اور یا یہ ہے کہ اسے کوڑے لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے مجھے گناہ کی طرف مائل کیا، کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ کتنے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے زمندر کی بیوی کے خلاف، کہ ایک طرف یہ مجھے گناہ کی دعوت بھی دیتی اور آگے جھوٹی بات بھی کہہ رہی ہے، لیکن بڑا اعلیٰ اخلاق اور بڑا اعلیٰ کردار تھا، صرف اتنی بات کی جو ان کے دفاع کے لیے ضروری تھی، زیادہ گفتگو نہیں کی۔ زلیخہ نام آیا ہے مختلف کتابوں میں، اور سجدہ مصر کی بیوی کا قرآن میں یہ نام مذکور نہیں ہے۔ اس کے ایک عزیز نے کہا کہ میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ بات یوسف علیہ السلام کی ٹھیک ہے یا زلیخہ کی ٹھیک ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا، اس نے کہا کہ اگر کرتا پھٹا ہوا ہے آگے سے تو پھر زلیخہ سچ کہتی ہے اور یوسف علیہ السلام کا بیان درست نہیں، اور اگر کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو اس بات کی علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہے، تو یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر جب کرتے کو دیکھا گیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ عورت وہ جھوٹی ہے۔ لیکن اب اس واقعے کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا، خاص طور پر جو بڑے افسران کی بیویاں ہوتی ہیں، بیگمات ہوتی ہیں، ان میں آپس میں بھی ایک رقابت ہوتی ہے، تو ان کو تو موقع مل گیا، عزیز مصر کی بیوی کے خلاف پروپیگنڈے تھا اور کہا کہ عجیب عورت ہے، اپنے غلام کے اوپر فدا ہو رہی ہے۔ یعنی اتنا برا معاشرہ تھا کہ ان کو اس بات پر تو کوئی دکھ نہیں تھا کہ یہ کیوں غیر مرد پہ فدا ہو رہی ہے، لیکن ان کا اعتراض یہ تھا کہ غلام پر کیوں فدا ہو رہی ہے۔ تو زلیخہ نے پھر ایک ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، فرشی نشستی سب کو بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دی اور ان کے سامنے پھل رکھے تاکہ وہ چھریوں سے پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے حسن پر ایسے فدا ہوئے کہ ہر ایک نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام میری طرف مائل ہو جائے، اور اس نے اپنی انگلی کاٹ لی تاکہ خون نکلے، ایک دم خون دے کر میری طرف مائل ہو۔ یوسف علیہ السلام بڑی کمال بے نیازی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے اس شہر میں واقعتاً پاکیزگی کے ساتھ جینا بڑا مشکل ہو گیا، اب تو ہر عورت ہی انہیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں قید خانے میں چلا جاؤں جیسے کہ مجھے زلیخہ نے دھمکی دی ہے، اس نے دھمکی دی تھی کہ یا تو میری خواہش پوری کرو یا پھر میں اپنے شوہر سے کہوں گی تمہیں قید خانے میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا میرے پاس دو ہی صورت، یا تو قید خانے میں جاؤں اور یا یہ ہے کہ میں گناہ کروں، تو میں مصیبت کو معصیت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اے اللہ، قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس غلط کام کے، اور اگر اللہ تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں تم کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اتبو الیہ واکم من الجاہلی۔ تو بالآخر اللہ نے ان کی دعا پوری کی اور جو بھی افسران تھے سارے کے سارے وہ سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو درمیان سے نکال کر قید خانے میں ڈال دیں۔ تو اس طریقے پر یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی قصور کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب اس کے بعد قید خانے میں ان کا واعظ کا بیان ہے جو آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ودخل معه السجن فتيان، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے دو نوجوان، یہ دو نوجوانوں میں سے ایک بادشاہ کا یعنی شاہ مصر کا، ایک عزیز مصر، اس کا ذکر ہمارے سامنے ابھی آیا، ایک اس کے بھی اوپر بڑا جو اصل بادشاہ ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس بادشاہ کے دو ملازم بھی قید خانے میں آ گئے، ایک ساقی تھا جو کہ بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر معمور تھا، دوسرا باورچی تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، اور بادشاہ کو تکلیف ہوئی تو بتایا اس کو طبیبوں نے کہ تمہیں زہر دیا گیا ہے، یہ اس کی تکلیف کی وجہ سے، بچ تو گئے ہو تم لیکن تمہیں زہر دیا گیا ہے۔ اب دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو زہر دیا گیا ہوگا شراب میں کچھ ملا کر، اور یا زہر دیا ہوگا کھانے میں کچھ ملا کر، تو قصور وار یا تو ساقی ہے یا یہ باورچی ہے۔ تو فوری طور پر ان دونوں کو تو گرفتار کرے قید خانے میں ڈال دیا گیا کہ تحقیق ہوگی، اور تحقیق کے نتیجے میں دیکھا جائے گا کہ قصوروار آیا باورچی ہے کہ ساتھی ہے. اب یہ دونوں بادشاہ کے ملازم باورچی اور ساتھی بھی قید خانے میں, تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا قال احدہما, ان دونوں میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا, انی ارانی آثر خمرا, بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب, یعنی وہ ساقی تھا اور بخنا جو شراب نچوڑنے والا کام کرتا تھا انگوروں سے کھجوروں سے, اس نے وہی کام اس نے خواب میں دیکھا. وقال الآخر, اور کہا دوسرے نے, انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, کہ بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹیوں والا برتن, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کو پنجابی میں چھابی بھی کہتے ہیں, بعض زبانوں میں چنگیری بھی کہتے ہیں, اور وہ چٹائی کا بنا ہوا ایک ہوتا ہے اس میں روٹی جو ہے وہ گرم رہتی ہے, تو میں وہ روٹیوں کا برتن اپنے سر پر اٹھاتا ہوں. تاکل الطیر من, اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں, نبینا بتاویل ہی, اے یوسف ہمیں ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ. انا نراک من المحسنین, بے شک میں تمہیں ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے. اب یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں ہمارے سامنے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے قید خانے میں اپنی ایک نیکی کی ساکھ قائم کر لی, اس کا مطلب یہ کچھ حد سے وہ دونوں قیدی قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کے کردار کو دیکھا اور اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تم واقعی نیکوکار ہو. دین کی دعوت دینا اس امت کے ہر فرد کے اوپر لازم, سابقہ امتوں میں پھر بھی کچھ گنجائش تھی لیکن اس امت کو تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے تاکہ یہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے. کیوں؟ اس لیے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے. لیکن کیا اب دنیا میں لوگوں نے برائیاں چھوڑ دی ہیں؟ کیا دنیا میں اب لوگوں کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے اب بھی ہے. اب یہ کام کون کرے گا لوگوں کی اصلاح کا؟ لوگوں کو نیکی کی تلقین کون کرے گا؟ لوگوں کو برائی سے کون روکے گا؟ وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈال دی ہے. سورہ آل عمران آیت 110 میں آتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہے مقصد امت. تو ہر آدمی کی اپنے اپنی صلاحیت ہوتی ہے, ہر آدمی مدرس نہیں بن سکتا, ہر آدمی مقرر نہیں بن سکتا, ہر آدمی مصنف لکھنے والا نہیں بن سکتا, لیکن جیسی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے, جو صلاحیت وہ دنیا میں اپنے لیے استعمال کرتا ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے, وہ صلاحیت وہ دین کی دعوت کے لیے بھی استعمال کرے. لیکن اس آیت سے جو بھی ہم نے پڑھی ہے, دائی کے حوالے سے دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دعوت کا کام چونکہ ہم نے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے حوالے سے معاشرے میں اپنے اچھے کردار کی ایک ساکھ قائم کر دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں اور لوگ کہیں کہ یہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں اور خود ان کے اپنے عمل کا یہ حال ہے. تو جو لوگ قول و فعل کے تضاد کے ساتھ دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ پوری دعوت کے اعتبار کو ختم کر دیتے ہیں. وہ لوگ پوری کے پوری دعوت کے کام کو یوں سمجھیے کہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے تو ہم ہو نہیں سکتے, وہ تو نبی ہیں, نبی جیسا کون ہوگا, لیکن بہرحال رہنمائی یہ مل رہی ہے کہ اللہ کرے کہ معاشرے میں ہماری ایک اچھی ساکھ قائم, لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ آدمی قول و فعل کے تضاد کا مرتکب نہیں ہے, یہ آدمی وعدہ خلاف نہیں ہے, یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یہ آدمی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, یہ آدمی واقعتاً پاکیزہ کردار کا حامل ہے. دوسری بات جو انہوں نے محسوس کی وہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا علم, محسوس کیا کہ ان کے پاس علم ہے اور ان سے ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر معلوم ہو سکتی ہے. تو دوسری ذمہ داری دائی کی یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اندر اضافہ کرے. اللہ کے رسول کا تو ارشاد ہے, طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر کیا ہے, علم کا حاصل کرنا کیا ہے, فرض ہے. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بنیادی کم از کم دینی باتوں کا علم تو ضرور رکھیں. ہمارے استاد مختار حسین فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بہت نوازے، جب ان سے ہمیں جو ہے استفادے کا موقع ملا تو اس وقت میری عمر کو 15-16 سال کی تھی، وہ بڑے پیارے انداز سے وہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، تو کہتے تھے بھائی روز 10 منٹ پڑھو، آج تمہاری عمر 15 سال ہے، 10 سال بعد عمر کتنی ہوگی؟ جی 25 سال ہوگی، ذرا یہ 10 منٹ روز کے حساب لگاؤ کتنے منٹ بنیں گے، روز کے 10 منٹ، اور یہ 10 سال میں یہ 10 منٹ روز سے اتنے بن جائیں گے، اس سے اس کے گھنٹے کتنے بنیں گے، تو جو آدمی اتنے گھنٹے پڑھے گا اس کی نالج کا کیا عالم ہوگا، اور جس کی نالج ہوتی ہے اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، جس کی نالج نہ ہو اسے کوئی نہیں پوچھتا، ڈاکٹر ہے لوگ کیوں ڈاکٹر کی عزت کرتے، اس کے پاس ایک خاص نالج ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ ایک عمر ایسی تھی کہ اس میں آدمی خود بھی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں اور آدمی اس عمر میں چاہتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہو، تو بہرحال مختلف طریقوں سے خود میں بٹھا کر پڑھاتے تھے لیکن ساتھ ترغیب بھی دیتے تھے، کہتے تھے مت سو رات کو جبکہ 10 منٹ کم از کم کوئی ایک کتاب کا مطالعہ تم نہ کرو، مسلسل کرتے رہو، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے فکر مند ہو، بہت ہی اپنے وقت کے اچھے استعمال کا یہ ایک ذریعہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ دنیا میں ہے کیا؟ یہ وقت ہے، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اور وقت ایسی دولت نہیں ہے کہ جس کو ابھی فی الحال ہم بچا کر رکھ لیں چلیں جی بعد میں استعمال کر لیں، فی الحال اس کو سٹور کر لو کسی بینک میں جمع کرا دو اور بعد میں ہم اس دولت سے فائدہ ہو، جو وقت گیا وہ گیا، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اور کبھی بھی وقت ملتا نہیں ہے، ہمیشہ وقت کیا ہے وہ نکالا جاتا ہے، اگر ہمیں اپنے علم میں اضافے کی ایک عادت پڑ جائے تو ہر وقت ہمارے پاس سے کتاب رہے گی، لہذا سی این جی بھروانے گئے وہاں دیکھا کہ رش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس وقت ہے پڑھنا شروع کر دیجئے، اپنے اس چیز کو آگے بڑھائیے، نائی کی دکان پر گئے ہیں اور آج کچھ رش ہے لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ کے اپنا پڑھنا شروع کر دیں، اسی طریقے پر آدمی بس میں سفر کر رہا ہے تو رستے میں پڑھتا ہوا چلا جائے، آدمی چاہے تو وہ اپنے علم میں اضافے کی بڑی کوشش کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اور بھی جو ہے وہ خود شوق دیتا ہے کہ وہ دینی محفلوں کے اندر بیٹھتا ہے، دروس کی محفلوں کے اندر آتا ہے تاکہ اپنے علم کو مزید سے مزید بڑھائے، ایک تو یوسف علیہ السلام کا علم تھا جس کی وجہ سے دونوں نوجوان ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا پاکیزہ کردار تھا، تو کہا کہ ہمیں آپ اس خواب کی تعبیر بتائیے، اور انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو پاتے ہیں نیکوکاروں میں سے، تو دو باتیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کردار کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کے اندر اضافے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم میں، جبکہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ربی زدنی مالا، اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے کس میں؟ مال میں، ہم میں سے ہر آدمی مال کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، جبکہ مال سے بڑی دولت کیا ہے؟ علم ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم میں. اچھا ایک بزرگ کا بڑا اچھا قول ہے کہ اگر انسان دو باتوں کا اہتمام کر لے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی تنہائی زیادہ پاکیزہ ہو اس کی محفل سے، یعنی تنہائی میں بھی اپنے کردار کی حفاظت کرنی، وہاں شیطان حملہ کرتا ہے، یاد میں سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں لہذا میں بڑا ممکن ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں، لیکن گھر میں میری کیا کیفیت ہے، بیوی کے ساتھ میرا کیسا رویہ ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ کیا میں کر رہا ہوں، اور بالکل میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو میں کیا گنگنا رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، کسی کے خلاف سازش سوچ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ کوئی تصور میں بیہودہ خیالات لا رہا ہوں، کسی ڈرامے کے اور فلم کے مناظر وہ میں اپنے ذہن میں دوہرا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں، یہ میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، تو اگر فرمایا تمہاری تنہائی میں بھی تمہارا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، اور نمبر دو اگر کوئی تنقید کرے اس کی تنقید سے ناراض نہ ہو، سوائے انبیاء کے کوئی شخص معصوم نہیں، لہذا کبھی اپنے آپ کو تنقید کے حوالے سے یہ نہ سمجھو کہ میں ہر قسم کی تنقید سے پاک ہوں، کوئی انسان مکمل نہیں، تنقید ہو تو اس کی تنقید کا جائزہ لو، اگر تنقید صحیح ہے تو تمہاری خوش قسمتی ہے کس نے تمہاری اصلاح کر دی، تنقید کرنے والا تمہارا محسن ہے، اور اگر اس کی تنقید فرض کرے تمہیں بیجا محسوس ہو تب بھی اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تم میں دلچسپی لی، ورنہ کون کس کو پوچھتا؟ جس آدمی کو آپ اہمیت نہیں دیتے آپ اس کو دیکھتے بھی نہیں، اس نے آپ کو اہمیت دی، اس نے آپ کو دیکھا اور اس نے آپ کے حوالے سے کچھ اس نے تنقید کر دی، اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو اہمیت دی. آپ اگر اخبار میں پڑھتے ہیں ڈالیے والا صفحہ تو اس میں بہت سارے کالم ہوتے ہیں، بعض کالم آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں، بولتے اس کو پڑھنے نہیں ہے، ٹائم ضائع ہوگا، اس میں کوئی وزنی بات نہیں ہوتی. بعض آپ کالمس پڑھتے ہیں، ان میں بعض کالم ایسے ہوتے ہیں جو دینی سوچ کے ہوتے ہیں، وہ تو آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ کا آدمی ہے، اور بعض ہوتے ہیں سیکولر سوچ کے، لیکن آپ پھر بھی پڑھتے ہیں کہ یہ شخص بات دلیل سے کرتا ہے، تو اس کو پڑھو کہ دیکھیں یہ کیا دلیل دے رہا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ بھائی یہ کیا زہر پھیلا رہا ہے، اور تاکہ پھر ہم اس زہر کا دریافت کر سکیں. تو لہٰذا آپ اہمیت دے رہے ہیں اس کو بھی، تنقیدی نگاہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ بڑے طریقے سے یہ کیا پھیلاتا ہے، یہ زہریلے مضامین اور زہریلے دلائل، اور یہ جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا اس کو پڑھو تاکہ جو زہر گھول رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کا. تو اگر کوئی آدمی آپ کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا دے رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے، اس نے آپ کو اگنور نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائی کو بھی پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے. قالا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، لا یاتیکما طعام، تمہارے پاس نہیں آئے گا کھانا، ترزقان ہی جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نباتکما بتاویلہ، مگر میں تم دونوں کو بتا دوں گا تمہارے خوابوں کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے پاس وہ کھانا آ جائے. یہاں نقطہ کیا ہے، جب بھی کہیں دعوت دینی ہو، گفتگو کرنی ہو، تو وقت معین کر لیا جائے کہ یہ گفتگو کب تک چلے گی، ورنہ لمبی گفتگو اور وقت کا دورانیہ طے کیے بغیر جو گفتگو ہوتی ہے وہ لوگوں پر گراں گزرتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب یہ گفتگو ختم ہوگی اور کب جو ہے وہ ہمیں اس سے، ظاہر بات ہے آدمی کا ایک توجہ کرنے کا بھی ایک اسٹیمنا ہوتا ہے، بات کا کم ہوتا ہے بات کا زیادہ ہوتا ہے، تو لمبی گفتگو بات کے اثر کو ختم کر دیتی. تو یہاں سے نقطہ یہ ملا کہ انہوں نے اپنی گفتگو کا دورانیہ پہلے سے طے کر دیا کہ بھائی تمہارا کھانے کا خاص وقت ہے، تمام قیدیوں کو اس وقت کھانا دیا جاتا ہے، تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مطمئن کر دیا کہ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب اس کے بعد انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات کو موڑا ہے اپنے موضوع کی طرف. یہ بھی خاص فن ہوتا ہے، تبلیغی جماعت میں جب لوگ نکلتے ہیں تو وہاں باقاعدہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے دین کی طرف لانا ہے، گفتگو شروع کرنی ہے ان کے حال چال سے، اور کس طریقے پر ان کو موڑ کر لانا ہے، کس کی طرف، اپنی دعوت کی طرف اور دین کی طرف. تو یہ خاص دعوت دیتے دیتے فن آ جاتا ہے. اب آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے، سفر ہو رہا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بھائی کو تک دین کا پیغام پہنچاؤں، تو آخر جو ہے وہ دیکھنے آپ شروع ہو جائیں گے کہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اور آپ نے بات شروع کر دیا. تو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ لوگ سننے کے موڈ میں بھی ہیں کہ نہیں. اب آپ سب تو سننے کے موڈ میں آئے ہیں، تو یہاں تو میں درس دے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے یہاں درس ہوگا، لیکن ٹرین میں سب لوگ اس موڈ میں تو نہیں ہوتے. بعض لوگ بالکل مولویوں سے بیزار ہوتے ہیں، بعض لوگ دین سے بیزار ہوتے ہیں، بعض منکرین حدیث بھی بعض اوقات مل جاتے ہیں، بعض دہریے مل جاتے ہیں، بعض کمیونسٹ مل جاتے ہیں. تو لہٰذا وہاں تو پہلے آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ میں یہاں پر گفتگو کیسے شروع کروں. تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کس خوبصورتی سے بات کو دین کی دعوت کی طرف بوڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں، ذالکما مما علمنی ربی، کہ میں جو تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا نا، یہ تعبیر وہ ہے جو مجھے سکھائی ہے میرے رب نے. رب کی طرف فوراً لے آئے، کس کی طرف لے آئے، اللہ کی طرف، اور ساتھ ہی اپنی عاجزی کا بیان کر دیا کہ بھائی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں مجھے کس نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا. بڑا کون ہے، اللہ ہے. یہ ہے کبھی بھی دائی اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ سمجھے کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے اور جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائے کوئی نہیں. جب یہ انداز ہوگا تو پھر لازماً اس کی وجہ سے کوئی صحیح معنوں میں ابلاغ نہیں ہوگا، آدمی کی گفتگو کے اندر وہ دوسروں کی تحقیر اور اپنی بڑائی اور اپنی خود نمائی وہ لازماً ظاہر ہو کر رہے گی. لہذا گویا اپنی عاجزی کا بیان کیا، اللہ کی بڑائی کا بیان کیا، گفتگو کو پھیر دیا کس کی طرف، اللہ کی طرف. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو مجھے سکھایا ہے میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے چھوڑ دیا رستہ اس قوم کا کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر. کیا معاذ اللہ اس سے پہلے وہ ایک ایسی قوم میں سے تھے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی اور اب انہوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں، یوسف علیہ السلام تو بڑے خوش نصیب انسان ہیں، والد بھی نبی، یعقوب علیہ السلام دادا بھی نبی، کون اسحاق علیہ السلام، تایا بھی نبی اسماعیل علیہ السلام، پر دادا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام. قرآن مجید میں ایسی مثال تو اور کوئی ہے نہیں. تو کیا نبی کا پڑپوتا، نبی کا پوتا، نبی کا بھتیجا، نبی کا بیٹا، کیا وہ پہلے اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے تھا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ رستہ چھوڑ دیا؟ تو یہاں اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ میں نے شعوری طور پر رستہ چھوڑا. پہلے جو میرا ایمان اللہ پر تھا وہ تھا اپنے تقلیدی ایمان، تھا موروثی ایمان، تھا کہ میرے والد اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دادا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا میرا بھی ایمان تھا. لیکن پھر میں نے واقعتاً غور و فکر کر کے سوچا کہ نہیں، اللہ پر ایمان ہی صحیح عقیدہ ہے، تو میں نے شعوری طور پر رستہ چھوڑ دیا اس قوم کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی. یہاں پہ نقطہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ دعوت کا آغاز ہمیشہ توحید سے کرنا چاہیے. دین اصل میں کیا ہے؟ دین توحید. اگر توحید ہے تو باقی سارے چیزیں نیچے ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی، صحیح اپنے اپنی جگہ فٹ ہوں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ توحید ہی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ لازمن آئے گی. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کی دعوت میں اولین بیان کس چیز کا ہوتا ہے؟ توحید کا ہوتا ہے. بنیاد دعوت کی کیا ہے؟ توحید. تو لہٰذا پہلے ذکر کیا کس کا؟ اللہ پر ایمان کا، کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے شعوری طور پر چھوڑا رستہ اس قوم کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کا آخرت پر ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ آخرت میں مالک یوم الدین کون ہے؟ اللہ ہے. آخرت میں عدل کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. نیکی کا اچھا بدلہ اللہ نے دینا ہے، برائی کا برا بدلہ اللہ نے دینا ہے. تو جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، یا اللہ پر ایمان ہے اور ساتھ کچھ اور لوگوں پر بھی ایمان ہے، وہ تو بڑا مطمئن ہے کہ جو مرضی میں کر لوں قیامت کے دن یہ دوسرے جو ہیں یہ میری اللہ سے جو ہے وہ خلاصی کرا لیں گے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لیں گے. اور یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہم کسی اور سے امید رکھتے ہیں کہ ان کی شفاعت کے نتیجے میں ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی. سارا سال رشوتیں لیتے ہیں، لیکن سال کے سال ہم نظر و نیاز چڑھاتے ہیں مزاروں پر جا کر، اور دیگے چڑھاتے ہیں مزاروں پر جا کر، اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یہ خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشش ہو جائے گی. اگر یہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، لہٰذا ان کو راضی کر لو. اور ان کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، اور بزرگوں نے کوئی شریعت دی نہیں، تو لہٰذا بزرگوں کو تو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے کہ وہ تو صرف یہ ہے کہ کچھ نظر و نیاز ہے اور کچھ چڑھاوے ہیں وہ کر لو، بزرگ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو گیا. لہٰذا اللہ پر اگر صحیح ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت کا والا ایمان بھی وہ نہیں ہوگا کہ جو ایمان انسان کے کردار کو سنوارتا ہے. آخر کیا چیز مجھے تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے؟ کیا چیز بچاتی ہے؟ یہاں پر بھی کوئی دیکھنا دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. میرا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بات ہر بڑی بات کیا ہے؟ لکھی جا رہی ہے، اور ہر چیز میرے سامنے آنی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کریں گے اپنے پاس پائیں گے. لہذا اگر اللہ پر اس طرح کا ایمان نہیں ہے تو پھر میں، اگر آخرت پر میرا ایمان نہیں ہے تو میں کبھی بھی میرا کردار پاکیزہ نہیں ہو سکتا. میرا کردار تب پاکیزہ ہوگا جبکہ مجھے یقین ہو کہ میرا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے. قیامت کے دن رسوا ہو جاؤں گا اگر میرے اعمال ٹھیک نہ ہوں. لیکن اگر میرے ذہن کے کسی گوشے میں ہے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، کچھ ایسے سہارے ہیں کہ جن کی مدد سے میں آخرت میں بخشا جاؤں گا، تو پھر آدمی کیوں پھر تو بیوقوفی ہے کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز کرے اور دنیا میں عیاشی نہ کرے اور دنیا میں مزے نہ کرے. تو دنیا میں تو قید کی زندگی وہی بسر کرے گا جس کو آخرت میں جواب دہی کا احساس. تو میں نے رستہ چھوڑ دیا ان کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے بھی انکاری ہیں. وبتبا تو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے رستے کی, یعنی ابراہیم کے رستے کی جو میرے پر دادا ہے, اور اسحاق کے رستے کی جو میرے دادا ہیں, اور یعقوب کے رستے کی جو میرے والد ہیں. تو لہذا یہاں پر ایمان برسالت کے ساتھ ساتھ آ گیا. پہلے ایمان باللہ کا ذکر ہوا, پھر ایمان بالآخرت کا, اور پھر ایمان برسالت. یہ تینوں بڑے بڑے ایمان ہیں, میں نے پیروی کی ہے ان کے رستے کی. توحید کا صحیح تصور کہاں سے ملے گا؟ نبی سے. آخرت کی صحیح تفصیلات کس سے ملیں گی؟ نبی سے. نبی کو اللہ وحی کے ذریعے ساری باتیں بتاتے ہیں, ان کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں. ہم کس اللہ کو مانتے ہیں؟ اس اللہ کو جس کا تصور میں کس نے دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس پر کہ جس کی تفصیلات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سے وہ قرآن کے ذریعے بتائیں گے, قرآن بھی انہیں پر وہی ہوا, اور جب اپنے شہزاد کے ذریعے سے بتائیں گے. ماں کان لنا, ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں, ان نشرک باللہ من شیء, کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ شریک کریں کسی کو بھی, یہ بالکل جائز نہیں. دوسری جگہ الفاظ آتے ہیں سورہ لقمان میں کہ ان شرک لا ظلم عظیم, بے شک شرک یہ بہت بڑی ناانصافی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پوچھتا ہے کہ مشرکین سے پوچھئے, بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا؟ کہتے تھے اللہ نے بنایا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں بت نے بنایا یا فلاں بزرگ نے بنایا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے رزق کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ پیدا کرتا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. سمندر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ان میں کشتیاں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. کشتی ڈولتی ہے تو کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. تو بھائی پھر کیوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو؟ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. یہ بہت ناجائز کام ہوگا, بہت بڑا ظلم ہوگا, بہت بڑی بے انصافی ہوگی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لیسا کمثلہ ہی شیء, اللہ کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے. سورہ شورا نے یہ نہیں کہا اللہ جیسا کوئی نہیں, بلکہ کہا کہ اللہ کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں. تو فرمایا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ ہمارے اوپر اللہ کے فضل میں سے ہے. وعلی الناس, اور تمام لوگوں پر یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. ناشکری ہے کہ اپنے جیسی کسی مخلوق کو معبود مان کر اس کے سامنے سر جھکا دیں. یہ انسانیت کی تذلیل ہے یہ, کہ میں بجائے اللہ کے کسی بت کے سامنے سجدہ کروں, کسی درخت کے سامنے سجدہ کروں, کسی سورج کے سامنے سجدہ کروں, یا کسی انسان کے سامنے سجدہ کروں. تو یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے. یہ انسانیت پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فانی چیزوں, گھٹیا چیزوں کے سامنے جھکنے سے اللہ نے کیا کر لیا؟ اس کو بچا لیا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یقین کیجئے کہ جو آدمی توحید کا علمبردار ہے بڑی باوقار زندگی بسر کرتا ہے, نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی خوشامد کرتا ہے. بھائی کیوں ڈروں میں؟ اس لیے کہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں مجھے نقصان پہنچانا چاہیں, نہیں پہنچا سکتے, مگر وہی جو اللہ نے طے کیا. لہٰذا میں کیوں ڈروں؟ اور سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں اور مجھے فائدہ پہنچانا چاہیں, نہیں پہنچا سکتے, مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول نے کس کو بتائی تھی؟ اپنے پیارے چچا زاد بھائی کو. تھے ان کے بھائی لیکن عمر میں کافی چھوٹے تھے. ایک دن ان کا بازو پکڑ لیا عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ, اے نوجوان اس بات کو پلے باندھ لو کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تو میں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے, مگر وہی جو اللہ نے طے کیا. سب جمع ہو جائیں تو میں فائدہ دینا چاہیں نہیں دے سکتے, مگر وہی جو اللہ نے طے کر لیا ہے. تو بڑی باوقار زندگی ہوتی ہے انسان کی. وہ خام خائی چاپلوسیاں اور خوشامدیں اور ہر محفل میں اسی محفل کے حساب سے بات کرنا اور اندر کچھ ہے اوپر کچھ, یہ تمام منافقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں. آدمی جہاں بھی ہوتا ہے وہ بالکل صحیح بات کرتا ہے, اس کا قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ خام خواہ کسی کی خوشامد و چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کسی اور کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے, بلکہ پاکیزہ کردار بن جاتا ہے انسان کا, باوقار کردار بن جاتا ہے اگر وہ توحید کا لمبردار ہو. یا صاحبہ اس سجن, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, یہاں سے ایک اور دعوت کا نقطہ سمجھ میں آیا کہ جب آپ مخاطب کریں اپنے سننے والوں کو تو ان کا پیار سے نام لیں. یہ بڑا پیارا انداز ہے, اے میرے قید خانے کے ساتھی, یعنی یہ نہیں کہا کہ اے نوجوان ہو یا اے لڑکو, بلکہ یہ ہے کہ اے میرے ساتھیو, اے میرے گویا قسم کے رفیق ہو. یا صاحب سجن, اے میرے قید خانے کے ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو پوری طرح سے غالب ہے؟ خود سوچ لو, سورہ زمر میں مثال دی گئی, ایک غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں, آپس میں لڑتے رہتے ہیں, کیا وہ غلام سکھی ہوگا یا وہ غلام جس کا ایک ہی آقا؟ تو جس آدمی کے بہت سارے باسز ہوں وہ آدمی پریشان ہی رہتا ہے. اگر آپ نے ایک باس کا کام کیا تو دوسرا ناراض کہ میرا کام تم کرتے نہیں, تم تو اسی کام کرتے رہتے, اور اگر اس کا کام کیا تو پہلا ناراض ہو جائے گا. یعنی کام کر کے بھی آدمی, تھک کر بھی آدمی اب ڈانٹ سننے کے لیے منتظر ہے کہ دوسرا مجھے ڈانٹے گا, لیکن جس آدمی کا ایک ہی آقا ہو اس کے لیے تو بڑی سہولت ہے کہ اس نے اسی کو خوش کرنا ہے. اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات, ورنہ آدمی پریشان ہی رہتا ہے. اگر میں نے یوں کر دیا تو بیگم ناراض ہو جائے گی, اگر یوں کر دیا تو برادری ناراض ہو جائے گی, اگر یہ کر دیا تو فلاں دوست ناراض ہو جائے گا, تو بس پھر آدمی جو ہے وہ لوگوں کی کو راضی کرنے کے چکر میں رہتا, سب کو راضی کر بھی نہیں سکتا. کسی نے ایک ہاکی کے کھلاڑی سے پوچھا کہ فتح کا راز بتاؤ, اس نے کہا نہیں پتا, ہارنے کا پتا ہے. کہا جی کیا راز ہے؟ اس نے کہا جی تو پلیز ایوری ون, ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرو, لازمی ہار جاؤ گے, بہتر یہ کہ اپنے کچھ اصول بنا لو, ان اصولوں پر چلو, اصول بنا لو سوچ سمجھ کر, اس کے بعد کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو, ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو. ہمارا اصول یہ ہو کہ ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. باقی برادری خوش ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں خوش ہوتی تو ناراض ہو جائے, پرواہ نہ, کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو, ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو, لیکن آپ اپنے اصول طے کر لیں کہ میں نے ان اصولوں پر چلنا ہے. شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو آپ طے کر لیں کہ میرا اختیار ہے, اس شادی بیاہ میں کوئی بھی کام خلاف سنت نہیں ہوگا, صرف وہ کام ہوں گے جو سنت کے مطابق ہیں. اب لازماً رکاوٹیں آئیں گی, کوئی کہے گا یہ کیسی شادی ہو رہی ہے, اس میں ڈھولک نہیں بج رہی, یہ کیسی شادی ہے, اس میں تو کوئی دو لائٹیں بھی نہیں لگی, یہ کون سی شادی ہے, میت والا گھر ہے, شادی والا گھر ہے, پتہ تو لگے گا شادی والا گھر ہے, یہاں تک کچھ جہازیں لٹکا دو اور فلاں کر لو فلاں کر لو فلاں کر لو, پہلی شادی ہے, کچھ تو خوشی ہونی چاہیے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. آپ اگر طے کر لیں کہ بھائی کو خوش ہوتا ہے خوش ہو, ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو, میں نے صرف راضی کرنا ہے اللہ اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان شاء اللہ آپ سکھی رہیں گے. اور ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی اس کی وجہ سے پریشان, کبھی اس کی وجہ سے پریشان, زندگی انسان کی انتہائی پریشانی میں ہوتی ہے, جبکہ انسان بہت سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو, سب تو خوش ہو نہیں سکتے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو خوش کرو جو خوش ہو جاتا, لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے, کوئی نہ کوئی جو ہے لوگ اعتراض کر ہی دیتے ہیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اللہ کو خوش کرے, اللہ کیا مایوسی نہیں ہے, باقی انسانوں سے مایوسی. آپ 10 انسانوں کے ایک کسی بندے کا نیکی کریں اور ایک دفعہ آپ اس سے معذرت کر لیں, وہ ساری آپ کی 10 جو نیکیاں ہیں نا وہ صفر ہو جائیں گی, اس نے انکار کر دیا, اس نے میرا کام نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا در ایسا نہیں, بلکہ وہاں ہم اللہ کو ناراض کر کے بھی ایک بار سچی توبہ کر لیں اور اس کے حضور ہم سب جھکا دیں, وہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے. بس طے کر لیں کہ آئندہ اللہ ہی کو خوش کرنا. تو فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے غالب بھی ہے؟ علیہ اللہ کافی نبدا, ارے کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تو ہم کہتے بھی اللہ تبارک مطالعہ 10 کام تو کر سکتا ہے, 11 کام نہیں کرے گا, ناراض ہو جائے گا, تو چلو 11 کام کے لیے کسی اور کے پاس چلے جائے.
اللہ تعالیٰ تو جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے، وہ خود کہتا ہے مجھ سے پکارو. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کافی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور در پر جاؤں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا مگر کچھ ناموں کی جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ہر مشرکانہ نظام میں لوگ خود سے نام رکھ لیتے ہیں دیویوں کے، دیوتاؤں کے، اور یا معبودوں کے. یہ لات ہے، الہ کی مؤنث ہے، یہ عزا ہے، یہ عزیز کی مؤنث ہے، یہ نائلہ ہے، یہ اپنے پاس سے نام مشرک مکہ نے دیویوں کے رکھے ہوئے. کہاں سے آ گئے ہندوستان میں؟ یہ لکشمی دیوی ہے، جو اس دیوی کی پوجا کرے گا اس کو دولت ملے گی، لہٰذا لکشمی خود سے نام رکھ دیا. یہ کہاں کیا چلا گئی؟ اب ذرا ناراض نہ ہو، ہم نے بھی نام رکھے ہوئے ہیں. علی عثمان ہجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، جو بزرگ، جن کا مزار لاہور میں ہے، ہم نے ان کا نام رکھ دیا داتا. داتا کا مطلب ہے دینے والا. قرآن پاک کہتا ہے وہاب، اور قرآن کہتا ہے انا کا انتل وہاب، اللہ تو ہی داتا ہے. داتا صرف کون ہے؟ لیکن ہم نے نام رکھ دیا داتا ہے. مزید کہہ دیا وہ گنج بخش ہیں، وہ خزانے بخشتے. بھائی کسی حدیث میں ہے کہ علی عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ خزانے بخشیں گے یا وہ عطا کریں گے؟ عطا کرنے والے وہ ہیں، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. کہاں سے آیا یہ نام؟ خود ہی کسی نے رکھا، معروف ہو گیا، چل رہا ہے. اسی طریقے پر غوث اعظم ہم کہتے ہیں کن کو؟ شیخ عبد القادر جانی رحمۃ اللہ علیہ کو. ان بزرگوں کے بڑے احسانات ہیں، ان کی تبلیغ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کی وفات کے بعد ہم نے انہی کی تعلیمات کے خلاف ان کے مزاروں کو ہم نے سجدہ گاہیں بنا لیا، اور سجدہ گاہیں نہیں بلکہ کئی خرافات کا مرکز بنا لیا. غوث کہتے ہیں اس کو جو مشکل میں آپ کی پکار کو سنے. قرآن تو کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه، کہ کون ہے کہ جو کسی بے قرار کی پکار کو سنتا اس کا جواب دیتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی ہے اور؟ لیکن ہم نے نام ان کا رکھ دیا ہے، وہ غوث بھی نہیں ہے، چاہے غوث اعظم ہے، سب سے عظیم پکار کا جواب دینے والے، مدد کو پہنچنے والے وہ ہے. خواجہ غریب نواز، نوازنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں نواز سکتا، لیکن غریب نواز نام رکھ دیا. علی مشکل کشا، علی مولا مشکل کشا، کیا مشکل کو آسان کرنے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی؟ اگر وہ ہوتے تو خود مشکل میں نہ آتے. ایک بدبخت نے ان کے سر پہ تلوار ماری، 3 دن زخمی رہے، اس کے بعد شہید ہو گئے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو محفوظ رکھا اس ظلم سے. کوئی یہ نہیں کہتا محمد مشکل کشا، حضرت علی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہیں مشکل کشا کہتے ہیں. یا علی مدد، اے علی آپ مدد کیجئے. معاذ اللہ، کبھی یہ تو اب جو ہے وہ ضد میں کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ مدد، ورنہ یہ ہے کہ پہلے ایسا کوئی نعرہ نہیں تھا کہ یا محمد مدد. نہیں، حضرت علی کے ساتھ یہ ظلم ہے. ہم تو بچپن میں ہوتے تھے تو گانا سنتے تھے، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. اور بھی بہت سارے ایسے گانے ہیں کہ جن میں حضرت علی سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ وہ آپ میرا بیڑا پار کر دیں. لیکن مشکل کشا صرف اللہ ہے. خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دے، اسے کود دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کی، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رحمت پہنچانا چاہے، اسے کو روکنے والا نہیں. اسی طرح سے انسانوں کے لیے بھی سب کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا کہ بھائی پکارو جن کو پکار سکتے ہو. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں، وقتی طور پر نہیں ٹال سکتے. صرف اللہ تعالیٰ ہے جو مشکلات کو ٹالتا ہے یا مشکلات کو بالکل ہی دور کر دیتا ہے. لیکن ہم نے نام رکھے ہوئے، فرمایا کہ تم نہیں پوچھتے اللہ کے سوا مگر کچھ ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. مانزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. ہاں اگر قرآن میں ہوتا کہ بھائی فلاں بزرگ گنج بخش ہیں، فلاں بزرگ مشکل کشا ہے، فلاں بزرگ غریب نواز ہیں، فلاں غوث اعظم ہیں، تو پھر تو ٹھیک تھا. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ نام آئے کہاں سے؟ فرمایا کہ یہ نام ہے جو رکھ دیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، کوئی اس کے لیے اللہ نے دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار نہیں ہے مگر کس کا؟ صرف اللہ کا. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا. اب اس نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ امرا اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی. اور عبادت ہے کیا؟ عبادت کہتے ہیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ غلامی کو. عبدن عربی میں کہا جاتا ہے غلام کو، حرن آزاد، اور اس کے ضد میں عبدن غلام. اور غلام کا تصور کیجئے، غلام ملازم نہیں ہے 8 گھنٹے کا کہ 8 گھنٹے بعد اس کی چھٹی، 24 گھنٹے اپنے آقا کی ڈیوٹی پر ہے. اور ملازم کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے. گھر میں آپ نے رکھی ہے کوئی خاتون، وہ آئی آتی ہے صفائی کرنے کے لیے، آپ اسے کہتے ہیں آج کپڑے دھو دو، کیا دھوئے گی؟ نہیں دھوئے گی. مجھے میرا کام جھاڑو پوچھا میں کر کے جا رہی ہوں، اگر کروانے ہیں کپڑے دھلوانے ہیں تو اس کے آپ الگ سے پیسے دیں. لیکن غلام کو آپ جو کہیں اسے کرنا پڑے گا. یہی ہے عبادت، کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. تو شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اگر عبادت سے مراد ہم کی لے لے نماز روزہ وغیرہ، کیا کوئی کہتا ہے آج میں شیطان کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا آج میں شیطان کے نام کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا آج میں ایک تسبیح کر رہا ہوں شیطان کی؟ کوئی نہیں کہتا. مراد کیا ہے؟ شیطان کی غلامی مت کرو، شیطان کا کہنا مت مانو. تو عبادت 24 گھنٹے کرنی ہے. آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا اگر آپ مسنون دعا پڑھ کر اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں، اور سوئیں گے آپ کی آنکھ کھلے آپ پھر دعا پڑھیں مسنون، تو آپ کا پورا سونا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. بیت الخلاء جانا بھی عبادت ہے کہ آپ دعا پڑھ کر جائیں جو مسنون دعا ہے، اندر بایاں قدم رکھیں، اس تنہائی میں کوئی خلاف شریعت کام نہ کریں، باہر نکلیں تو سیدھا قدم باہر نکالیں اور پھر دعا پڑھ لیں. وہ عمل بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے کیا. یہاں تک اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ملتا. صحابہ کہتے ہیں وہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ کہا اگر تم اس کام کے لیے جاتے کسی غیر عورت کے پاس، گناہ ملتا ہے کہ نہ ملتا؟ ہاں جی ملتا. تو کہا یہاں جانے کا ثواب ملتا. 24 گھنٹے ہماری عبادت ہے بشرطے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو. تو اللہ نے یہ فیصلہ دیا. تو دیکھا آپ نے کہ اس رکوع میں عقیدے کے حوالے سے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان کا بھی ذکر ہے، شرک کی بڑی زوردار نفی ہے، اور عمل کے حوالے سے عبادت کا ذکر کر کے گویا ہر معاملے میں عمل کا حکم آ گیا. عبادت کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا کہنا ماننا. تو کیا شادی بیاہ میں ہم اللہ کو بھول گئے؟ عبادت کا تقاضا یہ کہ اس موقع پر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرے. کیا غمی کے موقع پر اللہ کے احکامات نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، اس عمل کرنا. کیا عدالت میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں؟ کیا بازاروں میں منڈیوں کے لیے اللہ کے احکامات نہیں ہیں؟ کیا پارلیمنٹ کے حوالے سے اللہ کے احکامات نہیں ہیں؟ یعنی پورے کا پورا دین کا عمل وہ بھی اللہ نے اس رکوع کے اندر بیان کر دیا. پارلیمنٹ میں بھی قانون سازی کس کے مطابق ہو؟ قرآن و سنت کے مطابق ہو. عدالت میں بھی اللہ کی مرضی چلے، منڈیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلے. یہ ہے اصل میں عبادت. ہر جگہ سورہ نور آیت 55 میں آتا ہے اللہ کا وعدہ ہے تم سے اگر تم ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو اللہ تمہیں خلافت دے گا، تمہارے دین کو جو اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے اس کو غالب کر دے گا. فرمایا اب لوگ میری عبادت کریں گے، یا بدون نہیں، اس سے پہلے اللہ کی عبادت مکمل نہیں. ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ہو ہی رہی، انفرادی اعتبار سے اللہ کی اطاعت ہم کر رہے تھے، جب تک خلافت کا نظام نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو، کیا آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے. چور پکڑ بھی لیں، جرم ثابت بھی ہو جائے، اس کی پٹائی تو کر سکتے ہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. ہاتھ کون کاٹے گی؟ حکومت. اسلامی حکومت ہوگی تب آپ کی عبادت پوری ہوگی، تب اس حکم پر بھی عمل ہوگا. زانی مرد یا زانی عورت ہو ان کو 100 کوڑے مارو، کیا آپ کوڑے مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے. لہذا پورے کا پورا عمل بھی اس رکوع میں بیان ہو گیا کہ اللہ تعبدو الا کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اللہ سے. فرمایا ذالک الدین القیم یہی ہے بالکل خالص دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. اب اس کے بعد آخری آیت آج پڑھ رہے ہیں جس میں دین کی پوری دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں. یا صاحب السجن اے میرے قید خانے کے ساتھیو اما احدکما فیسکی ربہ خمرا جو تم میں سے ایک ہے یہ نہیں کہا کہ اے ساقی تم یہ کرو گے اور اے باورچی تمہیں صلیب دی جائے گی. اگر یوں کہتے باورچی کو تو باورچی کو کیا ہوتا؟ صدمہ پہنچتا. اشارے میں بات کر دی. فرمایا کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو کیا پلائے گا؟ شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ اس کو صلیب پہ لٹکا دیا جائے گا. فَتَاقُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کے اس کا بیجا نکالیں گے اور کھائیں گے. صلیب پہ کیسے لٹکایا جاتا تھا؟ دو تختے رکھے جاتے ان تختوں پر آدمی کو لٹا دیا جاتا. اس کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتے وہ فکس ہو جاتا اور اس کے دونوں پیر اوپر نیچے کر کے کیل ٹھوک کے جو لمبا تخت ہے اس میں سے وہ کیل گزر جاتی. اب وہ آدمی بالکل دو تختوں پر فکس ہو جاتا اور اس لمبے تختے کو زمین میں گاڑ دیتے. اب بندہ ایسے کر کے لٹکا ہوا ہے اس کا سر بھی ایسے جھکا ہوا ہے. اب پرندے آتے تھے سر پر بیٹھ کے ٹھونگے مارتے اندر سے بیجا نکال کے اور کھاتے تھے. کہا کہ دوسرے کو صلیب پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان چکا دیا گیا معاملہ یعنی سنا دیا گیا فیصلہ اس معاملے کا جو کہ وہ دونوں پوچھ رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھ سمجھ کر پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.